بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله آج ہماری تلاوت کا آغاز تیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا، اور جس کے آغاز میں اللہ نے یہود کی مذمت فرمائی، یہ پیغمبروں کے قاتل ہیں، اللہ والوں کے قاتل ہیں، لیکن پھر بھی مطمئن ہے کہ ہم نے جہنم میں کوئی نہیں جانا، تو ان کی مذمت فرمائی. پھر اللہ نے اہل ایمان کو مناجات سکھائی کہ ان مناجات سے اللہ کی بڑائی کرو. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اور یہ آیت اس وقت اتری جب غزوہ خندق کا موقع تھا، اور مسلمان سارے کفر کے اس زمانے کی جو نیٹو تھی اس سب مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے. مسلمانوں نے مدینہ کی ریاست کے تحفظ کے لیے خندق کھود رہے تھے. ایک چٹان تھی جو ٹوٹنے سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو حضرت سلیمان فارسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہ رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. آپ نے تھوڑا اس سے آپ نے آئینی ہتھیار لیا اور اس کو جب چوٹ ماری تو اس سے ایک روشنی پھیلی. آپ نے فرمایا میں نے اس کے اندر فارس کے محلات اور عمارتیں دیکھی ہیں. پھر آپ نے چوٹ ماری، فرمایا اس کے اندر میں نے یمن کے محلات دیکھے ہیں. پھر آپ نے چوٹ ماری، فرمایا یہاں میں نے کسرا کے محلات اور عمارتیں دیکھی ہیں. اور فرمایا اللہ تم کو فاتح بنا کر وہاں ضرور پہنچائیں گے. جب منافقین تک یہ بات پہنچی، کہنے لگے جنہیں اپنی جان کے لارے پڑی ہوئی ہیں، زندگی خطرے میں ہے، کھانے پینے کے لیے ہے کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھی ہوئی ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں عراق اور ایران اور یمن کے فتح کرنے کے، تو اس پر قرآن کی آیت اتری قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. ان ظاہر پرستوں کو کیا پتا حقیقی فیصلے تو اللہ کے ہیں، چاہے تو انہی فقیروں کو کل بادشاہ اور حکمران بنا دے، اور جو حکمران بنے بیٹھے ہیں اللہ انہیں رسوا اور ذلیل کر دے. یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. ساری قدرت ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اور صرف زمین پر نہیں، آسمان کی فلکیات ہوں، آسمان کا سارا نظام ہو، اس پر بھی قدرت اللہ کی ہے. دیکھتے نہیں سورج چاند اور پھر رات اور دن کا یہ نظام کس طریقے سے ایک منظم نظام سے چل رہا ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان کو ہدایت فرمائی کہ کفار سے دوستی، اس کے حدود کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں. کفار سے دینی دوستی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں مواسات، خیرخائی، ہمدردی اس کی اجازت ہے، معاملات کرنا، تجارت اس کی اجازت ہے، بشرطیے کہ مسلمانوں کا اس میں قومی نقصان نہ ہو، اس کی اجازت موجود ہے. لیکن کفار سے دلی دوستی یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے حدود بتائے، کفار سے تعلقات کی حد کیا ہے، شرائط کیا ہے، اس کا تذکرہ. پھر فرمایا اللہ سے محبت کا دعویٰ، اس کی سچائی کی کوئی کسوٹی بھی تو ہونی چاہیے، اس لیے کہ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کس کو اللہ سے کتنی محبت ہے، تو اس کی ایک کسوٹی بتائی. فرمایا اللہ سے محبت کے دعوے دار اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ لے کے آئے، ان کی زندگی میں پیغمبر کی اتباع کتنی ہے، محمد الرسول اللہ کی پیروی کتنی ہے. اور یہی وہ کسوٹی ہے جس سے اللہ کی محبت میں سچائی کا اور اللہ کے محبوب ہونے کا، جسے کہیں کہ معیار اور پیمانہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت عمران اور سعادت مند گھرانے کا تذکرہ ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام آل عمران ہے. حضرت عمران مسجد کے امام تھے، مسجد کے امام تھے، اور وہ مسجد مسجد اقصا بیت المقدس کی مسجد کے امام تھے. اور پہلے تو میرے عزیزو امام وہ ہوا کرتا تھا جو سوسائٹی کا سب سے بڑا معزز آدمی ہوا کرتا تھا. کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے، ہمیشہ آپ نے امامت فرمائی ہے. اور اس امت کے جو سب سے بڑے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علی اجمعین، ساری زندگی مسجد میں امامت فرمائی ہے. پہلے مسجدوں کی خدمت اور مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں کے اپنے آپ کو پیش کر دینا یہ بڑی شرافت کی بات ہوتی تھی. مسلمانوں کے ہاں عزت اور شرافت کا یہ معیار ہوا کرتا تھا جو جتنا بڑا معزز اور جتنا بڑا شریف ہوا کرتا تھا اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں وہ اتنا ہی آگے ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کے گھر میں اتنا ہی آگے ہوا کرتا تھا. یہ تو غیروں کی تہذیب ہے، بڑے کلب میں فنکشن ہو گیا، بڑی ہوٹل میں اس کی تقریب ہو گئی، بڑے اسٹیٹس اس کا معیار، اس کا معیار، یہ تو غیروں کی تہذیب ہے. مسلمانوں کے ہاں شرافت کا اور عزت کا معیار یہ ہوتا، اللہ کے گھر میں کہاں ہے، اللہ کے گھر میں کہاں ہے. تو عمران، حضرت عمران مسجد کے امام تھے، ان کی اہلیہ کو اولاد کی امید ہوئی، اور امید ہوئی تو اللہ سے نظر مان لی، اللہ بیٹا دے دے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، بیٹا دے دے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. ایسا سچا جذبہ تھا اور ایسی نیک نیتی تھی، اللہ کی شان بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی. تو پریشان ہو گئی کہ میری نظر کیسے پوری ہوگی، میرے گھر کی یہ سعادت کہاں ملی کہ میرا بیٹا اللہ کے گھر کی خدمت کرتا. تو خفا سی ہو گئی. اللہ نے پیغام بھیجا، ہم نے تمہیں ایسی بیٹی دی ہے جس پر ہزاروں بیٹے قربان. اور وہ بیٹی حضرت مریم تھی، ماں کی اس خلوص کی برکت سے پیدائشی ولیہ تھی، پیدائشی ولیہ تھی. اس گھر کا ماحول، باپ مسجد کا امام، ماں کا ایسا مبارک جذبہ، اللہ نے بیٹی دی پیدائشی ولیہ. سبحان اللہ، ابھی بچی ہی ہیں کمرے میں، آپ کے حضرت زکریہ آتے ہیں جن کی اولاد کوئی نہیں، اس بچی کو دیکھتے ہیں، اس کے سامنے پھل موجود ہے، پھلوں کا موسم کوئی نہیں ہے، ایسا پھل موجود ہے، موسم کوئی نہیں ہے. بار بار یہ آنکھوں کے سامنے جب منظر آتا ہے تو زکریہ کے اندر کی خواہش مچلتی ہے، زبان پر اللہ سے فریاد آتی ہے، اے اللہ آپ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو میرا بھی تو اولاد کا موسم کوئی نہیں، سر کی چاندنی چمک رہی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، موسم تو یہاں بھی اولاد کا کوئی نہیں، لیکن اے اللہ تو اسے بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے بغیر موسم کے اولاد دے دے. ایسی فریاد کی، اللہ نے پھر حضرت زکریہ کو بیٹا دیا، حضرت یحییٰ کا نام بھی خود رکھا، اللہ نے فرمایا اس کا نام بھی ہم نے خود رکھا ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. وہ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، قدیر بھی ہیں، علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اس کی حکمت کے کیا ہی کہنے، اور اس کی قدرت کی کیا ہی شان ہے، اور اس کی رحمت کی کیا ہی بات ہے. وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ بیٹا دیتے ہیں. اور پھر یہ حضرت مریم بڑی ہوتی ہیں، اللہ انہیں اپنی قدرت کا مظہر بناتے ہیں، انہیں اپنی قدرت کا مظہر بناتے ہیں. کیا ہوا، حضرت مریم کو اللہ بن شوہر کے بیٹا دیتے ہیں، بن شوہر کے بیٹا دیتے ہیں. اللہ اللہ ہے. وہ بیٹا دینے پہ آج تو جس طرح مرضی دے دے، بن شوہر کے بیٹا، اللہ نے بیٹا دیا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ذکر فرمائی کہ ہم نے اسے اپنا پیارا بنایا، اسے نبوت دی، اسے رسالت دی، اسے پیغام سکھایا، اور اسے معجزے دیے. یہ مٹی سے بنائے پرندے، ان کے اندر روح پیدا ہو جاتی تھی، فضاؤں میں اڑنے لگتے تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا. یہودی حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے، اور یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اللہ کا بیٹا، الوہیت کا حصہ، تین میں سے ایک حصہ حضرت عیسیٰ، ایسی بے ادبی، ایسی گستاخی، آپ کی شان میں یہ غلو، اور مسلمانوں کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، لیکن شان کیا ہے، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں. یہودیوں کا نظریہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. عیسائی کہتے ہیں سولی پہ چڑھایا، زخمی ہوئے، پھر مر گئے، قبر پہ دفن ہوئے، پھر آسمانوں پہ چلے گئے. قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ زخمی ہوئے، قبر میں گئے، پھر وہاں سے نکلے، کشمیر پہنچے، تبھی موت مرے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان سارے فریبیوں سے، ان سازشوں سے محفوظ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے، پھر تشریف لائیں گے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا مباہلہ، وہ جو شروع میں سورہ عمران کے شروع میں عرض کیا تھا، کچھ نجران کے عیسائی آئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے لگے، ان کا تذکر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ تو ماننے والے دلائل سے نہیں ہے، ان سے کہا ایسا کرو میں بھی اپنے گھر کے لوگ لے کے آتا ہوں، تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، کیا جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کی پکڑ ہو جائے. آؤ، مباہلہ ہے، چیلنج ہے، یوں نہیں تو پھر حق کی وضاحت یوں ہوگی. جب عیسائیوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، حضرت فاطمہ، علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، تو اس نے کہا جانتا تھا پیغمبر سچا ہے، کہیں ہلاکت ہی نہ آ جائے، تو انکار کر دیا، فرار اختیار کیا. اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا یہودیوں کو، عیسائیوں کو دعوت دو، اور دعوت کا انداز ایسے ہے جو ان کی آسمانی کتابوں میں اور تمہاری کتاب میں یکساں مضمون ہے، پہلے اس کو بنیاد بنا کر دعوت دو تاکہ مانوس ہو جائیں. لیکن یہودیوں کی سازشیں، مکر و فریب، کہتے تھے دن کے شروع میں مسلمان ہو جاؤ، شام پھر انکار کر دینا، اس سے مسلمانوں کو غلط فہمی ہوگی، اور شاید مسلمانوں میں بھی شبہات پیدا ہو جائیں کہ دیکھو یہودی کتنے انصاف پسند ہیں، ان میں تو تعصب نہیں ہے، اسلام قبول کر لیا، ہاں کوئی اس کے اندر خامی تھی تبھی تو انہوں نے انکار کر دیا. اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، اللہ نے ان کی مذمت فرمائی ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا تذکرہ کہ آپ کی نبوت تو سارے پیغمبر آپ کی نبوت پر ایمان لا چکے ہیں، اور اللہ کے ہاں جو دین نجات کا ذریعہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے. قیامت تک جو سکہ کامیابی کا ہے، نجات کا ہے، کامیابی کا ہے، وہ صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ لے کے آئے. پہلے کرنسی چلتی تھی، یہ روپیہ بھی چلتا تھا، یہ روپیہ بھی چلتا تھا، یہ نوٹ بھی چلتا تھا ریاست کے اندر، پھر ریاست نے وہ سارے کرنسی منسوخ کر دی، اب کون سی کرنسی چلتی، اب صرف یہ سکہ چلتا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں سچے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں سچے تھے، لیکن اب اللہ نے یہ ساری شریعتیں منسوخ کر دی، اب شریعت قیامت تک نجات کی صرف محمد رسول اللہ، اب دین حق صرف دین اسلام ہے. نجات کا اور فلاح کا اور کامیابی کا انسانیت کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے راہ خدا میں خرچ کرنا اور صحابہ کا جذبہ عمل، جب یہ بات آئی کہ اپنی بڑی چیز اللہ کے راستے میں پیش کرو، نیکی کا اعلیٰ درجہ پاؤ، تو صحابہ میں جذبہ عمل کمال درجے کا، ہر ایک اپنے اپنی مالیت پہ نظر رکھتا ہے، کون سی چیز میری نظر میں سب سے قیمتی، سب سے پیاری ہے، کوئی گھوڑا لے کے آ رہا ہے، کوئی باندی لے کے آ رہا ہے، کوئی اپنا بڑھیا باغ لے کے آ رہا ہے، کوئی ایک چیز پیش کر رہا ہے، تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہر ایک اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. پھر بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ، اس کی فضیلت، روئے زمین میں عبادت، سچی عبادت کا پہلا گھر بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے جس کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی ہے. پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس سے اس کے سارے نشان بھی مٹ گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پرانی بنیادوں پر نئے سرے سے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. روئے زمین کا اللہ کی بندگی کا سچا گھر وہ بیت اللہ ہے, کعبہ ہے, اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے فضائل ہیں, اس میں مقام ابراہیم ہے, وہاں پتھر ہے, اس میں حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نقش موجود ہے. وہ بے زبان ہے لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے, حضرت ابراہیم کو بیت اللہ کے اوپر کی دیواریں بنانے کی ضرورت پڑی, پتھر اونچا ہوتا چلا گیا, سیڑھی بنتا چلا گیا. نیچے کی ضرورت پڑی, پتھر سمٹتا چلا گیا. سیڑھی کا کام دے رہا, اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے, اس پہ نقش ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس میں مقام ابراہیم ہے, اس میں داخل ہونے والا محفوظ ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. اس کو اللہ رب, وہاں اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں اور خیریں رکھی ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا, ایمان والو دو چیزیں تمہاری طاقت اور تمہاری قوت کی بنیاد, دو چیزیں تمہاری اجتماعیت, تمہارے آپس کی قوت طاقت کی بنیاد, دو چیزیں, ایک تقویٰ, ایک باہمی اتفاق. یہ تمہاری سب سے تمہاری طاقت کی قوت کی بنیاد یہ دو چیزیں, تقویٰ اور آپس کا اتفاق. یہ قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے لیکن مسلمان یہ سبق بھول گئے. کفار کو یہ سبق یاد ہے, انہیں پتہ ہے اگر مسلمانوں کو ہمیشہ غلام بنا کے رکھنا ہے اور انہیں ہمیشہ ذلیل اور رسوا کر کے رکھنا ہے تو دو کام کر لو. ایک کام تو یہ کر لو کہ ان کے اندر گناہوں کو فروغ دے دو, ادھر یہاں اللہ کی نافرمانی کی حوصلہ افزائی کرو. بے حیائی, فحاشی, بے دینی, اس کے حوصلہ افزائی اور اس کے فروغ دو, اس سے یہ کمزور ہو جائیں گے. اور دوسرا, انہیں گروہوں میں, وطنیت میں, لسانیت میں, فرقہ واریت میں, اور اب تو برادریوں میں, اب تو نہ جانے نفرتوں کی کیا کیا بنیادیں کھڑی کر رکھی ہیں. چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جب انتخابات ہوتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے. نفرتیں ہی نفرتیں ہیں. اللہ نے مسلمانوں کی طاقت کی دو بنیادیں بتائی ہیں, ایک تقویٰ, پرہیزگاری, گناہوں سے پاک زندگی, اور دوسری چیز آپس کا باہمی اتفاق. آپس کا باہمی اتفاق, مسلمان یہ سبق بھول گئے. کفر کو اور کفار کو یہ سبق یاد ہے کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو ان کے اندر گناہوں کو فروغ دے دو, اور مسلمانوں کی طاقت پاش پاش کرنی ہے, انہیں نفرتوں کے اندر تقسیم کر دو, گروہوں میں اور برادریوں میں اور وطنیت میں اور لسانیت میں انہیں تقسیم کر دو. مسلمان, ساری دنیا کا مسلمان اگر کسی بات پر متحد ہو سکتا ہے تو وہ بنیاد صرف اسلام ہے, وہ بنیاد صرف اسلام ہے. باقی وحدت کی جتنی شکلیں ہیں, وطن, زبان, علاقیت, جتنی, یہ آپس میں خود دستے گریبان ہوتی ہے. یہ وحدت وحدت سے ٹکراتی ہے, وحدت وحدت سے ٹکراتی ہے. مسلمان ساری دنیا کا اگر کسی بنیاد پہ اکٹھا ہو سکتا ہے وہ بنیاد اسلام ہے. میرے عزیزو, جب مسلمانوں میں اسلام ہی نہ رہا تو بتائیے یہ آپس میں ایک طاقت کیسے رہ سکتی ہے. پھر فرمایا, تمہاری طاقت کی بنیاد تقویٰ ہے, تمہاری طاقت کی بنیاد باہمی اتفاق ہے. اس کے لیے کچھ لوگ ہونے چاہیے جن کا کام ہی یہ ہو کہ مسلمانوں میں صلاح آ جائے, نیکی آ جائے, پرہیزگاری آ جائے, تقویٰ آ جائے, تاکہ تمہاری یہ طاقت ہمیشہ محفوظ رہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا, اس امت کو تو اعزاز ہی یہی ہے, اس امت کو جو اللہ نے خیر الامم اور ساری امتوں سے زیادہ فضیلت بخشی ہے, وہ صرف اپنی دینداری کی فکر نہیں کرتی بھائی. یہ امت صرف اپنی نماز کے لیے کافی نہیں ہے, اس کے لیے اپنا روزہ, اپنا حج کافی نہیں ہے. جیسے یہ اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے نا, اور اپنے کاروبار کو اپنا کاروبار سمجھتا ہے نا, اپنی فیکٹری اپنی فیکٹری سمجھتا ہے نا, اپنا کارخانہ اپنا کارخانہ سمجھتا ہے, ایسے نبی محمد رسول اللہ کا دین کو بھی اپنا دین سمجھے، اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئی اس مشن کو بھی اپنا مشن سمجھے، جیسے اسے اپنے گھر کا نقصان لگتا ہے اور اپنی فیکٹری کا نقصان لگتا ہے اور اپنے کارخانے کا نقصان لگتا ہے، اسی طرح اسے دین مٹنے کا درد بھی ہو، غم بھی ہو، دکھ بھی ہو، اور اسے زندہ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائے، اپنے وقت لگائے، اپنے وسائل لگائے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور فضیلت کی وجہ یہی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، ایمان والو کبھی کسی کافر کو اپنا مشیر نہ بنانا، اپنا رازدار نہ بنانا، مسلمانوں کے لیے کسی کافر کو اپنے دل کا راز دینا اور اپنی دل کی محبت دینا اور اپنا مشیر بنانا اس کی اجازت نہیں ہے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے بغض موجود ہے، اور کبھی کبھی وہ کفر بغض ان کی زبانوں پہ بھی آ جاتا ہے، ان کو تمہاری تکلیف سے خوشی ہوتی ہے اور تمہاری ترقی اور تمہاری کامیابی سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اور پھر اللہ نے اہل ایمان کو غزوہ بدر کا نقشہ دکھایا، دیکھو بدر میں تمہاری تعداد کتنی تھی اور کفار کتنی بڑی طاقت اور لشکر کے ساتھ آئے تھے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ تھی، اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے، اور فرشتے اس لیے نہیں بھیجے کہ اللہ کو مدد کے لیے فرشتوں کی ضرورت تھی، صرف تمہارے اطمینان کے لیے کہ وہ تعداد میں اتنے ہیں تو تمہارے ساتھ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، صرف تمہارے اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ مدد اور نصرت میں فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، ایمان والو سود نہ کھانا، سود نہ کھانا، سود سے اپنے آپ کو بچانا، اور پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی گزارنا، اہل تقوی اور پرہیزگاریوں کے لیے ہمیشہ کی راحت کی صورت جنت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر پرہیزگار لوگوں کی صفات بتائیں، جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کر کے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، اگر ان سے غلطی اور کوتاہی اور خطا ہو جاتی ہے، دیر نہیں کرتے معافی مانگنے میں، دیر نہیں کرتے توبہ کرنے میں، یوں غلطی ہوئی، یوں توبہ کی، یوں خطا ہوئی، یوں اللہ سے معافی مانگ لی، رات نہیں گزرتی، دن کے گھنٹے نہیں گزرتے جب تک کہ اللہ کو منا نہ لے، چین نہیں آتا، یہ متقی آدمی. میرے عزیزو، رمضان تقوی کے لیے آیا ہے، رمضان تقوی کے لیے آیا ہے. آپ کا رمضان اچھا گزرا، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اگر خطا ہو جائے تو چین نہ آئے جب تک کہ توبہ نہ کر دے. یہ نہیں کہہ رہا آپ سے گناہ نہیں ہوگا، مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن رمضان میں اگر واقعی کمائی ہو گئی، تقویٰ آ جائے گا، خطا ہو جائے گی، چین نہیں آئے گا جب تک کہ معافی نہ مانگ لیں اور گناہ کی اس ظلمت کو دور نہ کر لیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر غزوہ احد کا تذکرہ ہے، جس میں مسلمان کامیابی کی طرف، فتح کی طرف جا رہے تھے، کوتائی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تیر انداز بٹھائے تھے اللہ کے نبی نے پہاڑی پر، اور ان کے آپ انہیں غلط فہمی ہو گئی اور وہ وہاں کھڑے رہے نہ رہ سکے، میدان میں مال غنیمت جمع کرنے آ گئے، فتح شکست بدل گئی، فتح شکست بدل گئی، اور مسلمانوں کی یہ فتح شکست میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور یہ فتح جب اس انداز سے شکست بدلی تو کچھ خفگی آ گئی، کچھ دل کے اندر پریشانی آ گئی، اللہ نے حوصلہ دیا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیا، ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، غم نہ کرو اور سست نہ ہو، غم نہ کرو، سست نہ ہو، وانتم الاعلون، سر بلند تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. کفر اتنا بڑا طاقت میں، کفر نے اتنی ترقی کر لی ہے، دنیا کفر کے پاس اتنے عسکری توانائیاں، اتنے عسکری وسائل ہیں، فرمایا غم نہ کرو، سست نہ پڑو، سر بلند تم ہی رہو گے، اگر ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو. باقی یہ ظاہری وقتی طور پہ جو تمہیں شکست ہوئی ہے، فرمایا اللہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ازمائش کے گھڑی کے اندر بھی کون وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احد کے دن احد کے موقع پہ خبر پھیل گئی, آپ شہید ہو گئے, مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے, اللہ کے نبی شہید ہو گئے, حوصلے پست ہونے لگے. حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے تھے. حضرت مصعب ابن عمیر جو حضور سے شکل میں بہت میل کھاتے تھے, شکل سے بہت مشابہت تھی, وہ شہید ہوئے تھے. خبر پھیل گئی اللہ کے نبی شہید ہو گئے, ڈگمگانے لگے پاؤں, حوصلے پست ہونے لگے. پیغام آ گیا وما محمد الا رسول, محمد تو ایک اللہ کے رسول ہیں, پہلے بھی رسول آئے چلے گئے. کیا اللہ کے رسول چلے گئے تم دین چھوڑ دو گے؟ دین چھوڑ دو گے تو تنبیہ فرمائی ہے. اور جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ اس غم کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے, اور حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. جو کہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, میری تلوار ہوگی, اس کا گردن ہوگی. غصے میں اور برداشت نہیں ہو رہا, حضرت صدیق اکبر آئے, ممبر پہ کھڑے ہوئے, یہی آیت پڑی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم. اللہ کا رسول ہے, چلے گئے, پہلے بھی تھے, کیا تم وہ چلے جانے سے دین چھوڑ دو گے؟ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے یوں دل میں تسلی ہوئی, یوں لگا جیسے قرآن کی آیت آج اتری ہے, پھر راہ خدا میں اللہ کے پیغمبروں نے جان دی ہے, راہ خدا میں اللہ کے راستے میں اللہ کے پیغمبر نے قتال کیا ہے. اور جب ان پر کوئی آزمائش آتی تو اپنی قومیوں پہ نظر کر کے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کفر میں شرک میں بزدلی ہے, کفر میں شرک میں کمزوری ہے, کفر میں شرک میں مرعوبیت ہے. کافر کبھی مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹک سکتا. کفر میں شرک میں بزدلی ہے, کفر میں شرک میں کمزوری ہے, کفر میں شرک میں مرعوبیت ہے. ایمان بشرطیہ کہ ایمان ہو, رواجی نہیں, رسمی نہیں, مردم شماری کا نہیں, حقیقی ایمان ہو. اس میں بہادری ہے, اس میں قوت ہے, اس میں طاقت ہے, اور اس میں روب ڈالنے کی تاثیر ہے, مرعوب ہونے کا اس میں اثر نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تسلی دی, اور پھر فرمایا اس میدان احد کا نقشہ ذکر فرمایا, جب مسلمان فرار ہو رہے, بھاگ رہے تھے, حوصلہ چھوڑ بیٹھے تھے, منافقین کو موقع ملا پروپیگنڈے کا. جب مسلمان ازمائش میں آتے ہیں تو منافقینوں کو پروپیگنڈے کا اور موقع ملتا ہے, اور کھل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر بڑے خفا تھے. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا ہیں تو یہ آپ کے اپنے نا صحابہ کی عظمت. اللہ کے ہاں صحابہ کا جو مرتبہ ہے اس کا تذکرہ ہے کہ آپ ان سے نرمی کریں, آپ ان سے مشورہ لیں, آپ ان کی دلجوئی کریں. اگر یہ تو آپ پہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے آپ کے اندر نرمی رکھی ہے. اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی تو یہ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونے والے کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہوتے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر دوسرا غزوہ, غزوہ حمراء الاسد, جب کفار مسلمانوں کو احد میں یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے, انہیں بور جا کر خیال آیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر کے آج آ جاتے, یوں ہی آدھی فتح اور نامکمل کامیابی کے ساتھ ہم وہیں چھوڑ کے آ گئے. وہ واپس لوٹنے لگے. ادھر اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے جبرائیل امین نے کہا یہ جو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ احد میں شریک تھے انہیں کہو پھر نکلو, پھر نکلو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ کی شان, ابھی اپنے پیاروں کو دفن کیا, کتنے زخمی موجود ہیں, زخموں سے چور ہیں, لیکن حکم آنے کی دیر تھی, پھر کھڑے تیار ہو گئے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے, دشمن سے مٹ بھیڑ کرنے کے لیے. ادھر سے ایک شخص آیا کفار کا, اور اس نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ پھر آ رہے ہیں, اتنی بڑی طاقت ہے. خیال تھا کہ مسلمان گھبرا جائیں گے, تو مسلمانوں کا حال یہ تھا, کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بجائے اس کے کہ ڈرنے کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اور پھر اللہ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو اس غزوے کے اندر غنیمت عطا فرمائی, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے پھر یہودیوں کی مذمت فرمائی کہ وہ بخیل ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے ہیں اور ان کی مذمت فرمائی. پھر اللہ نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تم حق پر ہو تو باطل کی طرف سے تکلیف کا آنا یہ فطرتی چیز ہے، اگر تم حق ہو پر ہو تو باطل کی سازشیں تمہارے خلاف یہ ہمیشہ کا سلسلہ ہے، نہ گھبرانا، بس صبر سے کام لینا، تقوی سے کام لینا، یہی دشمن کے لیے سب سے بڑا مقابلے کا ہنر ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل عقل کا تذکرہ فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں. کافر کبھی عقل مند نہیں ہوتا، مشرک کبھی عقل مند نہیں ہوتا، اگر عقل مند ہوتا تو 60-70 سال کو زندگی نہ سمجھتا. یہ عقل مند بیوقوف آدمی ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، جو اس زندگی کو زندگی سمجھ کے ساری زندگی اسی کی گرد لگا دیتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ ایمان دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، اس ایمان سے وہ روشن خیال ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اس دنیا کو زندگی نہیں سمجھتا بلکہ اس دنیا کو زندگی سنوارنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس زندگی کو زندگی سنوارنے کا ذریعہ سمجھتا ہے. اس لیے ایمان والوں کو اللہ نے عقل مند قرار دیا اور ان کی مناجات کا تذکرہ فرمایا. پھر کفار کی یہ چمک دمک ترقی فرمایا، مسلمانوں تمہیں کفار کی یہ چمک دمک دھوکے میں نہ ڈالے. چند دنوں کی بات ہے اور اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے جیل میں ایک آدمی کو ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، دسترخوان پہ کھانے بھی سجی ہوئی ہیں، لیکن 2 دن کے بعد پتا ہے اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. دوسرا قیدی ہے، اس کے پاس نہ کھانا ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ پہننے کی کوئی چیز ہے، لیکن اس کو کل رہائی ہونے والی ہے. ایک آدمی نہ سمجھ ہو اور جیل کے ان دونوں قیدیوں کو دیکھے گا، کہے گا یہ کافر تو مزے میں، یہ تو بڑے اس بڑے مزے میں، کیا دسترخوان پہ کھانے ہیں، کیا مزے آ رہے ہیں، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، لیکن جسے پتا ہے کل یہ سولی پہ لٹکایا جائے گا اور یہ مسلمان کل آزاد ہونے والا ہے. تو میرے عزیزو، کافروں کی ترقی کی حیثیت ایسی ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے، آج اپنی خواہشات پوری کر لو، اس کے بعد وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، یہ ان کا نقشہ ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے. البتہ اہل کتاب میں وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے ہاں بہترین اجر و ثواب ہے. ایمان والو، دین پر استقامت کا مظاہرہ کرو، ہمیشہ چکنہ رہو، کہیں تمہاری دین کی سرحدیں خطرے میں نہ پڑیں، ہمیشہ متقی اور تقوی کی زندگی گزارو، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.